السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 نومبر 2003، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عید الفطر کی نماز کے بعد موجودہ حالات میں اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. الحمد للہ وکفا، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، لیکن بہت ہی اہم موضوع پر. موجودہ عالمی حالات میں اسلام اور مسلمانوں کا کیا مستقبل ہے؟ بہت عملی مسئلہ ہے، ہم غور نہیں کرتے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے غور کرنے کا یہی ہے. دیکھیے، موجودہ عالمی حالات کیا ہیں، اس پر پوری پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن مجھے خاص نقطہ نظر سے اسلام کے حوالے سے یہ حالات کیا ہیں اور مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے یہ حالات کیا ہیں. یہ حالات جو ہیں یہ تین لیئرز میں ہیں، تین سطحوں میں ہیں. سب سے اوپر کی سطح جو اظہر من الشمس ہے، آج ہر شخص کو نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقت بن چکا ہے. پہلا ایک عرصہ گزرا ہے پچھلی صدی کا، یہ بائی پولر ورلڈ تھی، ایک سپر پاور اگر امریکہ تھا تو دوسری سپر پاور یو ایس ایس آر تھی. اب آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں لفظ یونی پولر ورلڈ. اب یہ ایک ہی قطب ہے، وہ قطب جو ہے وہ امریکہ بہادر ہے، اور امریکہ اس وقت اپنے طاقت کے نشے میں اس درجے مست ہو چکا ہے کہ کوئی اخلاقی قانون، کوئی بین الاقوامی قوانین، کوئی یونائٹڈ نیشنز کا ریزولوشن کسی کی پرواہ کرنے کو تیار ہے. جو اس کے من میں آئے، اس نے یہاں تک کہ ایک اصول یہ بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں ذرا سا بھی اندیشہ ہوا کسی ملک کے بارے میں کہ وہاں ہمارے خلاف کوئی تجویز چل رہی ہے، تو ہمیں حق حاصل ہے کہ فوراً حملہ کر کے ختم کر دیں. نپ دی ایول ان دی بڈ. اور یہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہے. عراق کی جنگ میں اس کے پرانے جتنے ساتھی ہیں اس کے ساتھ نہیں تھے، فرانس ساتھ نہیں تھا، جرمنی ساتھ نہیں تھا، یونائٹڈ نیشنز اسمبلی ساتھ نہیں تھی، سیکورٹی کونسل ساتھ نہیں تھی، لیکن اس نے کہا وی کین گو اٹ الون، ہم اکیلا یہ کام کریں گے. اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہماری ایک تہذیب ہے جو بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، ہم اس اپنی تہذیب کو لازماً بچائیں گے. کوئی تہذیب، کوئی تمدن مقابلے میں اگر آیا تو ہم اسے تہس تہس کر دیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ مذہب فی نفس ہی مذہب کے خلاف جنگ ان کی نہیں ہے، لیکن وہ مذہب کے جو نظام کی شکل اختیار کرے اسے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں تم ہمارے ہاں آؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اور تم نے ہماری سینیگوگز جو ہیں یہودیوں کی عبادت گاہیں خرید کر مسجدیں بنا لی، تم نے ہمارے چرچ خرید کر مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ لیکن اگر تم کہو کہ اسلام کا ایک نظام ہے، ایک سیاسی نظام ہے، ایک معاشرتی نظام ہے، ایک معاشی نظام ہے، تو ہماری جنگ ہے تمہارے ساتھ، نظام وہی ہوگا جو ہمارا ہے اور اس کو پوری دنیا میں ہمیں نافذ کرنا ہے۔ اور نظام کی حیثیت سے یہ پچھلے جو کولڈ وار چلی ہے اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ یو ایس ایس آر سے ان کی جنگ کس بات پر تھی، وہ تو عیسائی وہ بھی تھے، وہ بھی تھے، مذہب کا تو سوال ہی نہیں، روس کی بھی عیسائی تھے، امریکن بھی عیسائی تھے، اصل مسئلہ کیا تھا؟ سرمایہ دارانہ نظام کے لیے چیلنج بن کر کمیونزم سامنے آیا تھا، لڑائی پر تھی، نظام پر تھی۔ تو امریکہ تلا ہوا ہے اور اسے اندیشہ صرف اب ایک نظام سے رہ گیا ہے جو اگرچہ اس وقت دنیا میں کہیں نہیں ہے، قائم نہیں ہے، لیکن جس کے لیے آرزو اور امنگ اور ولولہ دنیا کے 150 کروڑ انسانوں کے اندر موجود ہے۔ ابھی وہ دبا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، یا ظاہر بھی ہو رہا ہے تو کچھ غلط طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے، کچھ دہشت گردی کے طریقوں سے ظاہر ہو رہا ہے، جس سے الٹا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کو گویا کہ یہ جواز مل رہا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں تو ان کو کچل دیا جائے۔ لیکن جذبہ ہے، وہ جو علامہ اقبال نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں نظم لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا، اس میں آخری تقریر ہوئی تھی ابلیس کی، ابلیس نے کہا تھا ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، امت محمد سے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، اگرچہ یہ آگ بجھ گئی ہے، راکھ ہے، امت مسلمہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آرزو کی چنگاریاں ہیں، ولولہ ہے، امنگ ہے، یہ خیال ہے کہ ہمارا نظام ہے اور وہ بہتر نظام ہے، اور خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم گزرو۔ تو وہ خطرہ جو ہے اس وقت امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کے اس تصور کو کچلنے کے اوپر تل چکا ہے۔ مجھے وقت چونکہ کمی کا احساس ہے تو میں آپ کو گن کر باتیں بتا رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس کے نیچے کی سطح پر آئیے تو اس وقت کے عالمی حالات میں ایک شے ایسی ہے کہ جو اتنی عام ہو چکی ہے جتنی ہوا ہے، ہوا ہے، روشنی ہے، اسی طرح سے مذہب کے خلاف ایک بغاوت پوری دنیا میں۔ اس کے تین حصے ہیں، پہلا حصہ سیاسی نظام میں اللہ کو، گاڈ کو، جو بھی کہو اسے بے دخل کر دو، اس کا کوئی تعلق نہیں، سیکولرزم اور انسانی حاکمیت، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، حاکمیت اللہ کے لیے، ان الحکم الا للہ۔ اقبال نے کہا سروری زیبا فقط اس ذات بے حمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متانے حاضری۔ انسانی حاکمیت، پاپولر سوورنٹی، سوورنٹی آف دی پیپل، بدترین شرک، بدترین کفر۔ اس سے آگے چلیے معاشی نظام سارا کا سارا سود اور جوئے کے اوپر، جو شریعت کی روح سے ہمیشہ حرام ترین چیز رہی ہے۔ شریعت موسوی میں بھی سود حرام تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی اس کی حرمت کا اعلان کیا، جب تک پوپ کا اقتدار یورپ میں رہا سود حرام تھا، لیکن یہ کہ جب پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا ہے تو سود کی اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہ پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا یہودیوں نے۔ بہرحال یہ پھر ایک علیحدہ بات نکل جائے گی، اس سب میں چاہتا ہوں کہ میری ان باتوں پر آپ مرکوز کریں نگاہ اور دائیں بائیں ہم زیادہ نہ جائیں۔ سب سے اوپر سیکولرزم، کہ مذہب کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں، قانون سے نہیں، تعزیرات سے نہیں، قانون وراثت سے نہیں، کسی شے سے نہیں، دوسرا تعلق معیشت سرمایہ دارانہ معیشت ہے، اور سرمایہ دارانہ معیشت کی بنیاد سود اور جوا، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہے آج دنیا کے اندر، اور وہی ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے تو کھلبلی بچ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے. اس کی تیسری سطح کیا ہے کہ عصمت و عفت، شرم و حیا، اس کا خاتمہ کر دیا جائے، خاندانی نظام کو ادھر کر رکھ دیا جائے. یہ تیسری سطح ایسی ہے کہ اگرچہ ویسٹ میں اور دوسری جگہوں پر یہ بھی پورے طور پر وجود میں آ چکی ہے، لیکن ابھی عالم اسلام میں اس کا ابھی پوری طریقے سے نفاذ نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے گزشتہ 13 برس سے اب سب سے بڑی جدوجہد جو ہو رہی ہے ویمن لیگ، عورتوں کی آزادی، لبریشن آف ویمن. ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، قاہرہ کانفرنس، پھر ایک کانفرنس ہوئی 5 سال کے بعد بیجنگ میں، پھر کانفرنس ہوئی بیجنگ پلس 5 کانفرنس، اور وہ ہوئی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، اور اس میں ایک سوشل انجینئرنگ کا پروگرام طے پا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن. عورت اگر اپنا جسم فروخت کرتی ہے تو یہ کوئی جرم نہیں، کوئی اخلاقی برائی نہیں، یہ ایک پیشہ ہے، اور اتنا ہی یہ قابل عزت پیشہ ہے جیسے کہ مرد وہ اپنی جسمانی قوت کو استعمال کر کے کمائی کرتا ہے یا ذہنی قوت کو استعمال کر کے کمائی کرتا ہے، عورت اپنے جسمانی اعضاء کو استعمال کر کے کمائی کرتی ہے، تو آپ کو آبجیکٹ کرنے کا کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں. نمبر 2، گیز اینڈ ڈسبینس، مردوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط جنسی، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط جنسی، بالکل جائز، اور یہ نارمل اورینٹیشن سمجھی جانی چاہیے کہ یہ بھی انسان کا ایک فطری اور نارمل جو ہے انداز ہے. اور ان کی میرجز جو ہے، اب کئی ممالک کے اندر میرجز کا قانون پاس ہو چکا ہے، 2 مرد شادی ہو گئی، ایک مرد ان میں سے شوہر ہے، ایک مرد بیوی ہے، 2 عورتوں کی شادی ہو گئی، ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت جو ہے وہ بیوی ہے. اس میں یہ کہ عورت اگر گھر کا کام کرے گی تو شوہر سے ویجز طلب کر سکتی ہے، میں یوں نہیں کروں گی، پیسے دو مجھے. عورت اگر حمل اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے بچے پیدا کرنے کے لیے، تو بھی شوہر سے یا بچے کے باپ سے وہ اس کا معاوضہ دے سکتی ہے. اور طلاق اور وراثت میں بالکل برابر ہوں گے مرد اور عورت، عورت طلاق دے سکتی ہے، مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. یہ سارا پروگرام طے ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے سب سے بڑا عمل بدقسمتی سے پاکستان میں ہوا ہے. 33% سیٹیں عورتوں کے لیے مقرر کر دینا، اور کہیں نہیں ہوا گیا، امریکہ میں نہیں ہے، انگلستان میں نہیں ہے، فرانس میں نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہ ڈیموکریٹک ملک شمار ہے دنیا میں، وہاں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، لیکن پرویز مشرف صاحب سب سے آگے آگے جا رہے ہیں تاکہ یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی UNO وہ اس کو پوری ملک کے اندر اس کو سب سے آگے بڑھ کر داخل کر. یہ ہے ایک عالمی تہذیب. اب ظاہر بات ہے ان میں سے ہر شے اسلام کے خلاف ہے، سیکولرزم اسلام کے خلاف. اسلام تو کہتا ہے کہ قانون بھی اسلام کا ہوگا، قانون تعزیرات بھی، دیوانی قانون بھی، فوجداری قانون بھی، وراثت کا قانون بھی، شہادت کا قانون بھی، سب اسلام کے ہوں گے. سود نہیں ہوگا، جوا نہیں ہوگا، ہاں شراکت ہوگی، مزاربت ہوگی، لیکن سود نہیں ہوگا. یہ سارا گویا کہ اسلام کے لیے یہ پوری عالمی تہذیب اس وقت نہایت خوفناک جو ہے، اور اسلام اس کے نیچے ایسا دب چکا ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہم سب دبے ہوئے ہیں. قرآن کا جو فتویٰ ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. آج دنیا کے تمام مسلمان اجتماعی طور پر کافر ہیں، کہیں بھی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے. انڈیویجولی ہم مسلمان ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، اجتماعی طور پر سب کافر ہیں. اب تیسری بات، یہ ذرا خفی قسم کی بات ہے، چھپی ہوئی بات ہے، اور یہ ایک مذہبی بات ہے جسے ہمارے بہت سے روشن خیال لوگ شاید زیادہ پسند بھی نہ کریں، لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، اور علامہ اقبال پچھلی صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. یہ سارا جو اوپر کا میں نے آپ کو بتایا نقشہ، یہ سارا یہودیوں کا پیدا کرتا ہے، اور یہودیوں کے عزائم کیا ہے؟ وہ عیسائیوں کو فتح کر چکے ہیں، آج عیسائی ان کے ہاتھ میں. علامہ اقبال کا مصرع بھی سنا چکا ہوں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ جبکہ فرنگ کا امام تھا برطانیہ، آج فرنگ کا امام ہے امریکہ. امریکہ کا صدر جو ہے کٹ پتلی ہوتا ہے یہودیوں کے اور یہودی لابیز کے ہاتھ میں، مجال نہیں ان کی مرضی کے خلاف وہ بات کہتے. ذرا سا اگر کوئی بیان کے اندر بھی کوئی بات آ جائے تو معذرت کرنی پڑتی ہے فوراً. یہ صورت حال اصل میں جان لیجئے، یہودی 2000 سال دنیا کے اندر بڑی سخت جو ہے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد 70 عیسوی میں یہ نکال دیے گئے تھے فلسطین سے، اور ان کا معبد جو ہے سیکنڈ ٹیمپل جسے یہ کہتے تھے وہ گرا دیا گیا تھا 70 عیسوی میں. تو یوں سمجھئے کہ 1933 برس ہو چکے ہیں اس کو گرے ہوئے، یہ ان کا کعبہ ہے. لیکن انہیں گیو دی ڈیول ہز ڈیو، واقعہ یہ ہے کہ داد دینی پڑتی ہے کہ جس طرح انہوں نے محنتیں کر کے پرسیکیوشنز برداشت کر کے، لیکن پھر رفتہ رفتہ عیسائیوں کو قابو کر لیا. سب سے بڑا ان کا اعلی کار پروٹیسٹنٹ تھے، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنا بھی یہودیوں کا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اس وقت. اور اس وقت پروٹیسٹنٹ جو اعلی کار ہے، اور ان کا بہت بڑا طبقہ پروٹیسٹنٹ کا جو ایونجلسٹ کہلاتا ہے، اب ان کے عقائد سن لیجئے، وہ سمجھتے ہیں کہ فوراً جنگ ہونی چاہیے، آرمگیڈون، عظیم جنگ جس کی بائبل میں پیشن گوئی ہے اور حدیث میں بھی پیشن گوئی ہے، عظیم جنگ ہونی چاہیے مڈل ایسٹ میں، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے. اور گریٹر اسرائیل کے اندر پورا یہ شام، پورا فلسطین، پورا عراق، ترکی کا کچھ مشرقی حصہ، اور حجاز کا بھی شمالی حصہ بشمول مدینہ منورہ، اور مصر کا زرخیز ترین علاقہ جشن کا علاقہ، ڈیلٹا کا علاقہ، نائل ڈیلٹا آف دی نائل، یہ سب گریٹر اسرائیل، یہ قائم ہونا چاہیے. اور ان کا تھرڈ ٹیمپل بن جانا چاہیے، اور اس تھرڈ ٹیمپل میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھ دینا چاہیے، تب حضرت عیسیٰ دوبارہ نازل ہوں گے. اب یوں سمجھ لیجئے عیسائیوں کے لیے کس قدر محبوب شے ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئے. اس ان کے لیے تو تھوڑا جو ہے کہ زندگی کا موت کا مسئلہ ہے، اور ویسے یہ ہمارے ان کے درمیان متفقن عیش ہے، حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. اختلاف صرف کیا ہے، ان کے نزدیک وہ سولی چڑھ رہے تھے پھر زندہ ہو کر اوپر اٹھا لیے گئے، ہمارے نزدیک وہ سولی چڑھے ہی نہیں، براہ راست سیدھے اٹھا لیے گئے. یہ علیحدہ پھر مسئلہ ہو جائے گا، اس وقت میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو پروٹیسٹنٹس اس اعتبار سے اسرائیل کو 100% سپورٹ دے رہا ہے تاکہ جلد از جلد گریٹر اسرائیل قائم ہو، جلد از جلد تھرڈ ٹیمپل بن جائے، اور اس میں تھرون آف ڈیوڈ. یہ بھی ایک عجیب ہے تاریخی مسئلہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی ایک پتھر کے اوپر بٹھا کر، پھر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی اسی پتھر پر، پھر وہ پتھر ان کے وہ جو بھی ٹیمپل کہلاتا تھا اس میں رکھ دیا گیا. 70 میں جب رومنز نے گرا دیا اس کو ٹیمپل کو، تو وہ پتھر لے گئے روم سے، وہ پتھر گیا آئرلینڈ اور اس کے بعد آیا اسکاٹ لینڈ اور اب پھر وہ انگلینڈ کے اندر ہے. انگلینڈ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ جو گرجا ہے ویسٹ منسٹر ایبے, ویسٹ منسٹر ایبر میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے اور اب اسے ایک بہت شاندار خوبصورت کرسی کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے اور اسی پر انگریز جتنے بھی بادشاہ یا ملکائیں ہوئی ہیں ان کے جو کورونیشن ہوتی ہے وہ اس پتھر پر ہوتی ہے. تو وہ پتھر بھی آ جائے گا وہاں پر, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس پتھر پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے. لہذا پوری پروٹیسٹنٹ عیسائیت ان کی پشت پر ہے. کیتھولک جو عیسائی ہے ان کے بارے میں پروٹیسٹنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شام اور فلسطین میں رومن کیتھولک حکومت قائم ہو جائے, آپس میں جھگڑ رہے ہیں. یعنی یورپ کا اور امریکہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے, مذہبی بھی ہے. وہاں پروٹیسٹنٹ کا غلبہ ہے, یہاں کیتھولک کا غلبہ ہے. بہرحال میں اس پر جو کچھ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہود کا جو منصوبہ ہے جو بڑی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو, ٹیمپل بنے, اور نمبر دو پوری دنیا کے معاشی نظام میں سے ہم سود کی نلکیوں کے ذریعے سے لوگوں کی کمائی کی ملائی کھینچتے رہے. یہ ایک تو تھا نا کولونیلزم, انگریز آ گئے انہوں نے حکومت کر لی, ورنگزی آ گئے انہوں نے حکومت. اب یہ کہ حکومت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, پوری دنیا میں لوگ کام کریں گے لیکن ان کی جو پیداوار ہوگی اس کو ہم سود کے ذریعے سے کھینچ لیں گے, تو کیا ضرورت ہے انہیں مارنے کی, ان پر حکومت کرنے کی. وہ تو اچھا ہے کام کریں, زندہ رہے کام کریں. یہ ہے اس وقت دنیا کا معاملہ. اوپر ٹاپ پر امریکہ, باٹم میں یہودی, اور درمیان میں خالص اسلام سے بغاوت, ظاہر الفساد فی البر والبحر, بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے. اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ اللہ کو انسان کی اجتماعی زندگی سے خارج کر دیا جائے. اب یہ تو میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا, ان حالات میں مسلمانوں کا اور اسلام کا فیوچر, مستقبل بہت تاریخ ہے, بہت تاریخ ہے, بہت تاریخ ہے. اب میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہے مذہبی تعلیمات پر مبنی. قرآن مجید سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا, اس لیے کہ حضور کو بھیجا گیا تھا غلبہ دین کے لیے اور حضور کو بھیجا گیا تھا پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, تو جب تک پورے عالم انسانیت پر اسلام کا دین حق کا غلبہ نہ ہو جائے حضور کی بعثت کا مقصد ابھی مکمل نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. احادیث میں اتنی واضح خبریں ہیں, حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا. فرمایا تو مشارے کہا وہ تغارے بہا, تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا, اور یاد رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو اس طرح زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا گیا. اب آپ اندازہ کیجئے بود المشرقین ہے, حالات کیا ہے, پیشن گوئیاں کیا ہے. لیکن پیشن گوئی کس کی ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ صادق المصدوق, کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو. اور میں تو چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے دوسری احادیث آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن ان دونوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرنے والی شے کون سی ہوگی, یہ تیسری بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں کوئی چھوٹا سا جزیرہ نہ ہو, 10-20 ہزار آدمیوں کا ملک ہو, جیسے ہمارا ملک ہے 14 کروڑ انسان ہے, کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا نظام مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے تو ایک تو یہ کہ پوری دنیا اس پر لپکے گی کہ یہ بہترین نظام ہے، نو انسانی انصاف چاہتی ہے، انسانی ضمیر جو ہے اندر وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، وہ ایکسپلائٹیشن کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے بادشاہوں سے نجات پانے کے لیے فرینچ ریولوشن آیا، پھر سرمایہ داروں سے نجات پانے کے لیے روسی انقلاب آیا، یہ کیوں آئے؟ لوگوں نے چاہا بہتر زندگی ہونی چاہیے، عوام کے لیے سہولتیں ہونی چاہیے، اب وہ بھی ختم ہو گیا، اب امریکہ یہ کہہ رہا ہمارا نظام ہی بہترین ہے وہی رہے گا، لیکن قرآن اور حدیث اور حضور کی پیشن گوئی کہتی نہیں اسلام بہترین ہے وہ آئے گا، اس کے آنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ کسی ایک ملک سے، یہ ملک کون سا ہے؟ میرے نزدیک اللہ تعالی نے پاکستان 1947 میں بنایا وہ اسی مقصد کے لیے، ہم نے اللہ سے دعائیں کی تھی اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرا دین قائم کریں گے، علامہ اقبال مصور پاکستان مبشر پاکستان نے یہی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو اسلام کے چہرے پر جو داغ دھبے آ گئے ہیں ملوکیت کے عہد میں ان کو ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات دنیا کے سامنے لائیں گے، تو ملوکیت سے پہلے نظام کون سا تھا؟ خلافت راشدہ کا، گویا کہ یہی مقصد تھا، اور مرض وفات میں قائد اعظم نے یہی کہا، ڈاکٹر ریاض علی شاہ ٹی وی کے اسپیشلسٹ میرے استاد تھے، وہ گئے ہوئے تھے چونکہ قائد اعظم کو ٹی وی کی شکایت تھی، تھرڈ اسٹیج بڑی آخری اسٹیج میں تھی، اور منع کر رکھا تھا کہ آپ بات نہ کریں، اس لیے کہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ ذرا سی بات کرنے سے ہانپ جاتے تھے، سانس پھول جاتا تھا، ریاض علی شاہ نے لکھا اپنی ڈائری میں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا، میں سیکھ رہا تھا کہ قائد اعظم کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن پھر رک جاتے تھے کہ ہم نے روکا ہوا ہے، منع کیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ جو اندر سے بار بار ان کے یہ جذبہ اٹھ رہا ہے، اس کو دبا رہے ہیں، تو یہ بھی تو نقصان دہ ہے، میں نے کہا آپ کہیے جو کہنا چاہیں، فرمایا تمہیں اندازہ نہیں مجھے کتنی خوشی ہے کہ پاکستان بن گیا، یہ کام میں تنہا نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ رسول خدا کی روحانی مدد مجھے شامل حال نہ ہو، اور اب یہ یہاں کے مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام نظام خلافت راستہ قائم کریں تاکہ اللہ نے جو ان سے وعدے کیے ہوئے وہ پورے ہو جائیں، یہ سورہ نور میں وعدہ ہے، بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، زمین کی خلافت میں مسلمانوں تمہیں عطا کی جائے گی، یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے، یہ جنگ کے اندر چھپا تھا، پھر ہم نے اسے نظام خلافت میں شائع کیا، لیکن بدقسمتی سے ہم منزل سے بھٹک گئے، لیکن ہو سکتا میں مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے مجھے اس کے ایمان پر شک ہے، اس لیے کہ احادیث اتنی واضح ہے اتنی صاف ہے، اور اس میں درمیان میں حضور کی دو خبریں دی ہوئی اور بھی ہیں، یخرج ناس من المشرق یؤتمون للمهدی یعنی سلطانہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گی قائم کریں گی، اور یہ مشرقی ملک کون سا ہے؟ حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اقبال نے اسی لیے کہا تھا اپنے ترانے میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے، میرے عرب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اور دوسری حدیث یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنسب الیا، خراسان سے، یہ ترمذی کی روایت ہے، سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے گاڑ دیے گئے، وہ یروشلم جس پر اس وقت یہود کا قبضہ ہے، وہ یروشلم جو حضرت عمر کے زمانے میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو ہینڈ اوور کیا تھا بغیر جنگ کے، وہ یروشلم جو عربوں کی کمزوری کی وجہ سے کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا اور 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اس کو واپس عرب نہیں لے سکے. لینے والے کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی. کن وہی یروشلم اب پھر چلا گیا. 1967 کی جنگ میں پورا یروشلم جو ہے اسرائیل نے فتح کر دیا، پورا جو مغربی بینک جسے کہتے ہیں ویسٹ بینک جارڈن کا بہت بڑا علاقہ ہے وہ سارا فتح کر دیا، اب ان کے قبضے میں ہے. وہ تو یہ ہے کہ ابھی حالات تو دیکھ رہے ہیں لیکن جب چاہیں گے منظم کر دیتے، دیر کیا لگتی ہے. اور اس کے اوپر ہمارا قبت الصخرہ بھی ہے، مسجد اقصا بھی ہے. قبت الصخرہ وہ جگہ ہے، وہ چٹان جہاں سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا تھا، وہ ایک چٹان تھی. اس چٹان کے اوپر بڑا گنبد بنایا ہے عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بہت بڑا خلیفہ تھا. بہرحال یہ دونوں حدیثیں ذہن میں رکھیے. اس کی بنا پر پچھلے دنوں میں نے یہ ایک بات کہی تھی جس پر کہ بڑا طویل مقالہ لکھا ہے ہمارے عابداللہ جان انگریزی میں. میں نے کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان مل کر ایک ملک بنے گی. ہمیں شدید ضرورت ہے افغانستان کی، ہمارے پاس ڈیپتھ نہیں ہے ڈیفنس کے لیے، ملکوں کو ذرا گہرائی چاہیے. ہماری تو ایک پٹی ہے، 200 میل سے زیادہ کہیں چڑھائی ہے ہی نہیں. ہمیں افغانستان چاہیے، اور افغانستان ہی سے آئے تھے وہ جنہوں نے سب سے پہلا پاکستان یہاں قائم کیا تھا. محمود غزنوی ہو، محمد غوری ہو، یہ کون تھے؟ یہ پاکستان اس وقت قائم ہو چکا تھا. بعد میں 1206 میں دلی پر حکومت قائم ہوئی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس سے 200 سال پہلے سن 1000 عیسوی میں یہ پاکستان تو بن چکا تھا. پورا یہ پنجاب جب اس کے اندر شامل تھا، پورا سندھ شامل تھا. کون آئے تھے؟ وہیں سے آئے تھے. پھر آج سے وہ 225 سال پہلے جب مرہٹہ یلغار اٹھی تھی، اتنے زور سے اٹھی تھی، آپ کو شاید تاریخ کا یہ واقعہ یاد نہ ہو یا معلوم نہ ہو، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پورے 25 برس دکن میں لگائے تھے تاکہ مرہٹوں کی طاقت توڑ سکے. شہنشاہ ہند 50 سال کا دور حکومت، لیکن 25 سال تک وہ اپنے دور حکومت جا ہی نہیں سکا. وہ دکن کے اندر مصروف رہا تاکہ ان کی قوت ٹوٹ جائے. کچھ ٹوٹی نہیں، لیکن چونکہ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سلطنت مغلیہ خود کمزور ہو گئی، مرہٹے پھر کھڑے ہو گئے، پورے ہندوستان سے چوتھ وصول کر رہے تھے. ایک درویش دلی کی ایک مسجد کے حجرے میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے طول و عرض میں کوئی نظر نہیں آتا حکمران ایسا کہ جو اس قوت کو توڑ سکے. لہذا اس درویش نے جس کا نام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ تھا، خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، وہ جو قندھار میں دفن ہے، کہ یہاں یہ صورتحال پیش آ گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اسپین سے خاتمہ ہوا، ایک فرد مسلمان باقی نہیں بچا جہاں 800 برس حکومت کی تھی. لہذا احمد شاہ ابدالی آیا ہے، ساتھ اس کی اللہ کی مدد آئی ہے، اور اس نے پانی پت کی 30ویں جنگ میں مرہٹوں کی طاقت قتل کر رکھی. تو یہ تو ہماشے کی تاریخ ہے، ہمارا ملک ایک ہے. اور یہ در حقیقت خاص طور پر جو مشرقی علاقہ ہے افغانستان کا، جہاں پختون قوم آباد ہے، یہ اصل میں وادی سندھ کا حصہ ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے. ایک تو حضرت مہدی کے بارے میں انہوں نے کہا، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، اور اس کے ساتھ کارواں زی وادی دور و دراز آید برو. یہ وادی دور دراز کون سی وادی سندھ ہے؟ وادی سندھ میں پورا کشمیر پورا پنجاب داخل ہے، مشرقی پنجاب سمیت، ہماچل پردیش سمیت، سارے دریا بہت کے وہاں کے جو آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ دریا سندھ میں. اور اس وادی سندھ میں پورا مشرقی افغانستان شامل ہے، وہاں کے سارے دریا کہاں جا رہے ہیں؟ دریا سندھ میں. دریا کابل کہاں آیا؟ اٹک میں آ کر پڑ گیا دریا سندھ کے اندر. دریا توچی، دریا گومل کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ. تو بہرحال یہ علاقہ ہے، اگرچہ حالات اس وقت ہمارے بہت ناگفتہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو حالات کے بدلتے دیر نہیں لگتی. حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہے پھیر دے. کوئی اجر نہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے. مجھے یہ توقع ہے، امید ہے، اگر کوئی ایک بڑی دینی جماعت، جماعت اسلامی خاص طور پر، وہ اگر راستہ جو ہے یہ الیکشن ولیکشن کا، مذاکرات کا، کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ اس کو چھوڑ کر ایک عوامی تحریک منظم اور پرامن جس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، بٹال کا لے کر سامنے آ جائے. ابھی جارجیا کے اندر حکومت بدل گئی اور اتنا بڑا ڈکٹیٹر جو ہے شورڈار سے وہاں سے اس کو نکل جانا پڑا. اب عوامی سیلاب جب آتا ہے کوئی نہیں رک سکتا، پھر فوج بھی مقابلے میں نہیں آتی. قومی فوج اپنے ملک کے لوگوں پر جو ہے جب تک کہ انہیں بالکل یقین نہ ہو کہ حکومت 100% برحق ہے، اس وقت تک گولی نہیں چلاتی. بھٹو کے زمانے میں بھی یہی، لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گودل، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم مزید گولی نہیں چلائیں گے. گوڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ ود دی پی این اے. تو یہ ہوتا ہے، اسلام آئے گا تو اس راستے سے آئے گا. اللہ جے یو آئی کو ہمت دے دے، جماعت اسلامی کو ہمت دے دے، یا اگر چھوٹی تنظیمیں ہیں، ہماری تنظیم ہے، تنظیم اسلامی چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوگوں کا رجوع کر دے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان یہ مل کر ایک ملک بنیں گے، اور یہاں اسلام کا نظام قائم ہوگا، اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا نظام پھیلے گا. یہ ہے آج کے حالات میں، اگرچہ مایوسی کی انتہائی شدت ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، امید جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے ان حدیثوں کو بہت کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک روشنی رہے کہ نہیں، ایک وقت آئے گا، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے. زمانے میں انقلاب آئے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور اسلام ہی کا غلبہ ہونا ہے. یہ چاہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر اور اسلام کا جسٹ ورلڈ آرڈر، عدل اور انصاف پر مبنی عالمی نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے گا. ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں. اگر ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو ظاہر بات ہے اللہ کے ہاں ہم ناکام ہو جائیں گے. ہو تو جانا ہے، یہ اسلام عرب میں غالب ہو گیا، ابو جہل ناکام رہ گیا، بدبخت رہ گیا، ابو لہب بدبخت رہ گیا، حالانکہ چچا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو رہ جاتے ہیں قافلہ چلتا ہے. اللہ کا دین غالب ہوا اور وہ اب پھر ہونا ہے، اور پوری دنیا میں ہونا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. اب دعا مانگ لیجیے. الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم وفقنا نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. اے اللہ نے توفیق دے کہ پہلے پاکستان میں نظام خلافت قائم کرے اور پھر پوری دنیا میں اسے پھیلا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.